الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشرت سے آداب شیخ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. اسلام اور احکام اسلام کی پابندی اور ان کی وقت اور احترام کرو, اور خصوصیت سے اس حکم اسلامی کا خاص اہتمام کرو کہ ایک کو بڑا بنا لو, اس کے مطیع ہو کر رہو, اور یہ کافی نہیں کہ اس کو کاغذ ہی بڑا بنا لیا اور لمبے چوڑے القاب اور خطابات سے مدین کرا دیا. اصل چیز اس کی اطاعت اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے, اس کو عملی جامہ پہنا. غرض ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنا مطاع مقرر کرے, یعنی جس کا وہ مطیع ہو, یہ فرض ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے کو اللہ والوں کے بالکل تابع بنا دیں, اپنے نفس کی خواہش اور رعونت کو بالائے طاق رکھ دیں, اپنے کو ان کے سامنے فنا کر دیں, جیسے وہ کہیں ویسے عمل کریں. روحانی تربیت میں بھی مربی کو وہی شفقت ہوتی ہے جو جسمانی تربیت کی وجہ سے باپ کو ہوتی ہے, بلکہ روحانی مربی کو اس سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے. روحانی مربی وہ کام کرتا ہے جو کسی باپ سے نہیں ہو سکتا, کہ وہ انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتا ہے, اس کو عارف اور واصل بنا دیتا ہے. تو پھر اس پاکیزہ تربیت میں طرفین سے, یعنی جو دونوں طرف سے جس قدر بھی تعلق ہو تھوڑا ہے. بغیر شیخ کامل کے سر پہ ہوئے ایک قدم بھی رکھنا خطرے سے خالی نہیں. سخت ضرورت ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل ہو. اپنے تمام ارادوں اور تمناؤں اور خواہشوں کو فنا کر کے اپنے کو شیخ کے سپرد کر دے. بہشتی زیور سے تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان. برادری کی عورتیں کئی تقریبوں میں جمع ہوتی ہیں, جن میں سے کچھ تو اوپر بیان ہو چکی اور کچھ باقی ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. یہ سب ناجائز ہے. تقریبوں کے علاوہ یوں بھی جب کبھی چاہا کہ فلانی کو بہت دن ہوئے دیکھا نہیں, بس جھٹ ڈولی منگائی اور روانہ ہو گئی, یا کوئی بیمار ہوا اس کو دیکھنے گئی, کہیں کوئی خوشی ہوئی وہاں مبارکباد دینے جا پہنچی. بعض ایسی آزاد ہوتی ہیں کہ بغیر ڈولی منگائے بھی رات کو چل دیتی ہیں, بس رات ہوئی اور سیر کی سوجی. یہ تو اور بھی برا ہے, اور اگر چاندنی رات ہوئی تو اور بھی بے حیائی ہے. غرض کہ عورتوں کو اپنے گھر سے نکلنا اور کہیں جانا بوجہ بہت سی خرابیوں کے درست نہیں. بس اتنی اجازت ہے کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے چلی جایا کریں. اسی طرح ماں باپ کے سوا اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھنے جانا بھی درست ہے, مگر سال بھر میں فقط ایک آدھ دفعہ. بس اس کے سوا اور کہیں بے احتیاطی سے جانا جس طرح کے دستور ہے جائز نہیں. نہ رشتہ دار کے یہاں, نہ کسی اور کے یہاں, نہ بیاہ شادی میں, نہ غمی میں, نہ بیمار پرسی میں, نہ مبارکباد دینے کو, نہ بری برات کے موقع پر, بلکہ بیاہ و برات وغیرہ میں جس جب کسی تقریب کی وجہ سے محفل اور مجمع ہو تو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں. اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو وہ بھی گناہگار ہوا اور یہ بھی گناہگار ہوئی. افسوس کہ اس حکم پر ہندوستان بھر میں کہیں عمل نہیں, بلکہ اس کو تو ناجائز سمجھتے ہی نہیں بلکہ جائز خیال کر رکھا ہے, حالانکہ اسی کی بدولت یہ ساری خرابیاں ہیں. غرض کے اب معلوم ہو جانے کے بعد بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. یہ تو شریعت کا حکم تھا, اب اس کی برائیاں اور خرابیاں سنو. جب برادری میں خبر مشہور ہوئی کہ فلاں گھر فلانی تقریب ہے تو ہر ہر بی بی کو نئے اور قیمتی جوڑے کی فکر ہوتی ہے. کبھی خاوند سے فرمائش ہوتی ہے, کبھی خود کپڑے والے کو دروازے پر بلا کر اس سے ادھار لیا جاتا ہے, یا سودی قرض لے کر خریدا جاتا ہے. شوہر کو اگر وسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کا عذر قبول نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جوڑا محض فخر اور دکھانے کے لیے بنتا ہے, جس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. ایک گناہ یہ ہوا, پھر اس غرض سے مال کا خرچ کرنا فضول خرچی ہے, جس کی برائی پہلے باب میں آ چکی، یہ دوسرا گناہ ہوا، خاوند سے اس کی وسعت سے زائد بلا ضرورت فرمائش کرنا، اس کو ایذا پہنچانا ہے، یہ تیسرا گناہ ہوا، اور بزاز یعنی کپڑے والے کو بلا کر بلا ضرورت اس نامحرم سے باتیں کرنا، بلکہ اکثر تھان لینے دینے کے واسطے آدھا آدھا ہاتھ جس میں چوڑی مہندی سبھی کچھ ہوتا ہے باہر نکال دینا، کس قدر غیرت اور عفت کے خلاف ہے، یہ چوتھا گناہ ہوا۔ پھر اگر سودی لیا، سودی قرضہ لیا تو سود دینا پڑا، یہ پانچواں گناہ ہوا۔ اگر خاوند کی نیت ان بیجا فرمائشوں سے بگڑ گئی، یعنی اچھا خاصا حلال کماتا تھا اور خرچوں کی وجہ سے حرام آمدنی پر اس کی نظر پہنچی، کسی کی حق تلفی کی، رشوت لے لی اور یہ فرمائشیں پوری کر دیں، اور اکثر یہی ہوتا بھی ہے کہ حلال آمدنی سے یہ فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، تو یہ گناہ اس بی بی کی وجہ سے ہوا، اور گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے، یہ چھٹا گناہ ہوا۔ مظاہر حق شرح مشکات شریف سے صدقے کے فضائل پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا ہے، اور صدقہ دینے کی ابتدا اس شخص سے کرو جس کا نفقہ تم پر لازم ہے۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے صدقے کا طریقہ کہ اعتدال کے ساتھ صدقہ دے، اتنا نہ دے کہ آدمی خود محتاج بن جائے اور اس کو تکلیف اور تشویش یا پریشانی شروع ہو جائے۔ تو لاپرواہی کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دے کہ اس سے کچھ کمی کا اندیشہ نہ ہو، مزید مال کے اندر کوئی تشویش پریشانی نہ شروع ہو جائے کہ اب کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے لاؤں گا۔ اور فرمایا کہ سب سے اچھا صدقہ، یعنی جب صدقہ دینا ہو تو اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں مقبول صدقہ ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبت ودینار تصدقت به على مسكين ودینار انفقته على اهلك اهلك اعظمها اجر الذي انفقته على اهلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار تو وہ ہے جسے تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، ایک دینار تو وہ ہے جسے تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پر خرچ کرو، تو ان تمام دیناروں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس تمام کا تمام اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، بلکہ جب ضرورت پڑ جائے تو پھر ایسے ضرورت کے موقع پر دوسرے مقصد پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، مثلا حج کا موقع آ جائے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کچھ خرچ کا موقع آ جائے یا اسی طرح کوئی دینی اشاعت کا خرچ کا موقع آ جائے یا مدرسے میں طلباء یا اساتذہ کی امداد کا موقع آ جائے کہ کوئی بھی کار خیر کا موقع آ جائے تو اس میں خرچ کرنا پر موقع اس حساب سے اس کا جو ثواب بڑھ جائے گا. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اس جانور پر خرچ کرے جو جہاد کے لیے پالا گیا ہو, اور بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ان دوستوں پر خرچ کرے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں. اس حدیث پاک میں اپنے مال کے خرچ کے لیے تین بہترین مسائل بیان کیے گئے ہیں, اور جو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ بھی ان میں کئی شعبے ہیں, اللہ کے راستے کے خرچ کے کئی شعبے ہیں, جیسے جہاد ہے, اشاعت دین ہے, مدارس ہیں, خانقاہیں ہیں, یہ سب کی سب جو ہے دین پر خرچ ہے, اللہ کے راستے کا خرچ ہے اس میں شمار ہے. تو لہٰذا یہاں پر تین مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان تینوں پر اپنا مال خرچ کرنا اور دوسرے مصارف پر مال خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ انما ہم بنی فقال انفقی علیہم فلکی اجر ما انفقتی علیہم. اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنے میں میرے لیے ثواب ہے یا نہیں, ذرا حال یہ کہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر خرچ کرو, جو چیز تم ان پر خرچ کرو گی اس کا تمہیں ثواب ملے گا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کے نکاح میں تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کئی بچے ہوئے, حضرت عمر, زینب اور درہ. جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا. حضرت ابو سلمہ سے ان کے جو بچے تھے وہ ان کے اخراجات انہیں کچھ دیا کرتی تھیں, چنانچہ اسی کو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کو میں جو کچھ دیتی ہوں آیا اس کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے یا نہیں, لہٰذا اس صورت میں بیٹوں سے حضرت ام سلمہ کے حقیقی بیٹے مراد ہوں گے جو ابو سلمہ سے تھے, یا یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابو سلمہ کی دوسری بیوی کے کچھ بچے ہوں گے. ام سلمہ نے ان پر مال خرچ کرنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اس صورت میں بیٹوں سے ام سلمہ کی سوتیلے بیٹے مراد ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے قریبی رشتہ اپنے اہل و عیال کا ہے تو ان پر خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک اعلان میں نے کل بھی کیا تھا, وہ رات کی مجلس کے بارے میں ہے جو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا بیان اور مجلس ہوتی ہے تراویح کے بعد. تو اس سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ اکثر لوگ گھروں میں سن رہے ہیں اور لوگوں کے گھر میں ظاہر ہے کہ بچے بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی ہیں, تو ایسی صورت میں چونکہ مجلس دیر تک جاری رہتی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ان کے شوہروں کو, خواتین کے شوہروں کو ان کی کسی خدمت کی ضرورت ہو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اجازت دے دیں کہ آپ سن لیا کریں, لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی منشا اور اس کے مزاج اور اس کے اشاروں پر چلے. ہو سکتا ہے کہ وہ مروتاً کہہ دیں کہ آپ بیان سن لیا کریں، لیکن ممکن ہے کہ ان کو اس سے کچھ انقباض ہوتا ہو، ان کو اس سے جو ہے کوئی ضرورت پڑتی ہو درمیان میں اور مروتاً وہ نہ کہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے شوہر کے بالکل منشا اور مزاج کو سمجھنا چاہیے، اگر سے وہ اجازت بھی دے دیں، لیکن ان کی منشا کو دیکھنا چاہیے، ان کی خوشی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی خوشی کس میں ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج تو الحمدللہ ہمارے حضرت والا دام برکاتہم کا بیان بنگلہ دیش سے اردو میں طے ہو گیا ہے الحمدللہ، تو آج تو اردو کا بیان ہے، جو سن سکتا ہے وہ سن لے، لائیو سن لے اس کو، لیکن جو باقی مجلس ہے بنگلہ زبان میں ہوتی ہے تو اس کو، اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ آتی ہے اگلے دن آ جاتی ہے، تو جن لوگوں کے پاس سہولت ہو ہم ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ جب بنگلہ زبان میں مجلس ہو رہی ہو تو اس کو ہم موقوف رکھیں، اور جب اردو زبان میں حضرت والا دام برکاتہم بات ارشاد فرمائیں، جو کہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس وقت ہم میسج کروا دیں گے تو کہ اردو میں بیان ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ عورتیں اپنے چاہیں تو فون پر سن سکتی ہیں اپنے شوہروں کی اجازت سے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے کہ جب اردو میں حضرت بات فرمانے لگیں تو ہم میسج کر دیں گے، اس وقت وہ فون ملا لیں۔ علاوہ اس کے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس معاملے کے اندر کسی قسم کی شرما حضوری نہ کریں، بعض خواتین کو یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے دوسرے لوگوں کو سنوانے کی، تو اس صورت میں وہ مروت نہ کریں، بلکہ صاف صاف بتا دیں کہ ہم کو گنجائش نہیں ہے سنانے کی، تو ہم کوئی دوسرا انتظام انشاءاللہ تعالی کر لیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو جبرن یہ کام کرنا پڑے جبکہ ان کے شوہروں کو یا ان کے بچوں کو ضرورت ہو ان کی خدمت کی، تربیت کی یا شوہر کی خدمت کی، تو ایسی صورت میں وہ ہمیں صاف صاف بتا دیں، اس میں کوئی شرم یا مروت نہ کریں، اور بتا دیں کہ ہم نہیں سنوا سکتے، تو ہم انشاءاللہ تعالی دوسرا انتظام کر لیں گے، مگر اس چیز کو، شوہروں کی خدمت کو فرض عین سمجھیں، اور یہ فرض عین ہے، اور ان کو خوش رکھنا ہمارے ہی دین کا حصہ ہے، لہذا اس کو، بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی صورت میں اپنے شوہروں کے مزاج کو سمجھ کر کام کریں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، الحمدللہ احقر سے تعلق رکھنے والے ایسے بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے، کہ ایک خاتون کو یہی مسئلہ درپیش تھا کہ ان کے شوہر ان سے اس بات میں خوش نہیں تھے کہ رات کو 2 گھنٹے کی مجلس یا 1.5 گھنٹے کی مجلس سنیں، کیونکہ ان کو ضرورت تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے، تو ان کو بہت تڑپ تھی سننے کی، لیکن ہم نے ان کو سمجھایا کہ اصل کام خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، لہذا آپ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان سننے سے زیادہ اس میں نفع ہوگا۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس پر عمل کیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اصل مقصود اپنے جذبات پر چلنا نہیں، اپنی خواہشات پر چلنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود تو یہ ہے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس وقت کس بات میں راضی ہیں، کس بات میں خوش ہیں۔ تو یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھیں، یا اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کس بات سے خوش ہوں گے اور کس بات سے ناراض ہوں گے، لہذا اس بات کا بہت ہی خاص خیال رکھا جائے کہ اپنے شوہروں کو کسی قسم کی ہم سے جو ہے وہ شکایت نہ پیدا ہو، دل میں بھی شکایت پیدا نہ ہو، اگرچہ زبان سے وہ کہہ دیں کہ آپ ضرور سن لیا کریں، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، کون ایسا ہوگا جو دین میں رکاوٹ بنے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کے مزاج کو سمجھیں، ان کے اشاروں کو سمجھیں، ان کی منشا کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ وہ خوش رہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے۔ شوہروں کے حقوق میں ہم نے پڑھ کے بھی سنایا ہے بہشتی زیور سے، اور سب کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کو کیا درجہ دیا ہے، ہمارے دین میں شوہر کا درجہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کسی قسم کا بھی تعظیمی یا عبدی بھی سب کفر ہے، اور تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہ درجہ بتانے کے لیے ہے شوہروں کا، عورتوں کے لیے کہ شوہروں کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر اسے یہ حکم دے کہ اس پہاڑ سے پتھر لے جا کے اس پہاڑ پر رکھ دے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی بجائے یعنی بظاہر تو یہ ایک عجیب اور فضول سا کام ہے کہ یہ پتھر وہاں جا کے رکھ دے، لیکن یہ بتلانے کے لیے ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے مرضی کے خلاف چون و چرا کی گنجائش نہیں، جیسا کہ جیسا بھی وہ کہے عورت کے ذمے ہے کہ ویسا ہی کرے، اس میں چون و چرا نہ کرے کہ کیوں ہے اور ہم ایسا نہیں کرتے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پوری پوری تابے داری شوہر کی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی نمازوں کی پابندی کرے اور اپنی زکات فرض ہو تو زکات دے، اور حج فرض ہو تو حج کرے، اور روزہ فرض ہو تو روزہ رکھے، اور علاوہ اس کے اپنے شوہر کو وہ خوش رکھے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہی ہمارا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو اس معاملے کے اندر کوئی کوتاہی ہم نہ کریں، اور کوتاہی ہو جائے تو ہم ان سے معافی مانگیں اور ان کو پھر سے خوش کر دیں، پھر سے منا کر راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی رمضان المبارک میں بار بار اس سبق کی میں تنبیہ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، اپنے نفع کے لیے بھی اور سب کے نفع کے لیے، کہ بھائی آنکھ کی حفاظت۔ آج میں معرفت مثنوی نے حضرت والا میرے مرشد محبوب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا مضمون پڑھ رہا تھا معرفت مثنوی نے، کہ ایک اجدہے کی حکایت حضرت نے لکھی ہے، اس میں مولانا روم کی ترجمہ، اور وہ یہ تھا کہ ایک سانپ پکڑنے والا سپیرا جسے کہتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر گیا برفانی علاقے میں، وہاں اس نے دیکھا کہ بہت سے اجدہے مرے ہوئے پڑے ہیں برف کے اندر، تو اس کو ایک ترکیب سوجی کے ان میں سے ایک اجدہ بڑا سا دیکھا، اس نے اس کو پکڑ کے شہر لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا تماشا دکھائیں گے، تو اس کو گھسیٹ کر لے گیا وہاں شہر، اور شہر میں اس کا آواز لگانے لگا اور تماشا دکھانے لگا اور اپنے کمالات کے چرچے کرنے لگا کہ دیکھو کہ یہ میں کتنا بڑا اجدہ پکڑ کے لایا ہوں، اور اس کی پکڑنے میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی اور ایسی مشقت کرنی پڑی، تو جھوٹ جھوٹ باتیں بنا کر وہ اپنے کمالات کو دکھانا چاہتا تھا، تو ایک مجمع کثیر جمع ہو گیا اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، لیکن جب کچھ دیر گزر گئی اور سورج نکل آیا اور اس کی شعائیں گرم گرم اس اجدہے پر پڑی، تو چونکہ برف کی وجہ سے وہ ٹھٹرا ہوا تھا، ساکت پڑا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مردہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھا، تو جب اس کو آفتاب کی حرارت پہنچی تو آہستہ آہستہ ہلنے لگا، جب وہ ہلنے لگا تو لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے اور یہ سپیرا بھی بھاگنے لگا، تو اس کا جھوٹ کھل گیا سارا کا سارا۔ تو فرمایا کہ ہمارے نفس کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب گناہوں کا ماحول نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے گناہ کے، تو یہ نفس جو ہے یہ بالکل نیک اور عابد اور زاہد بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جہاں گناہ کے اسباب مل جاتے ہیں تو وہاں فوراً یہ گویا کہ اس کو آفتاب کی گرمی مل جاتی ہے اور یہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اپنے نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہیں، آنکھ کی بھی حفاظت رکھیں اور خصوصاً زبان کی حفاظت۔ عموماً الحمدللہ ہمارے یہاں عورتیں زیادہ تر گھر میں رہنے والی ہیں، عفت والی ہیں، عصمت والی ہیں اور پاک دامن ہیں، اور اکثر جو ہے گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی، تو لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے نگاہ کی حفاظت کا مسئلہ نامحرم رشتوں سے ہوتا ہے، ان سے پوری پوری حفاظت رکھیں، اپنی آنکھوں کی بھی اور اپنے کلام کی گفتگو کی بھی، کہ اس سے بے تکلفی نہ ہونے پائے، تو یہ ان کے لیے نظر کی حفاظت کا یہ موقع ہے کہ گھر کے اندر اگر نامحرم رشتہ دار ہو تو ان سے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور بلبن بھی دل میں بھی ان کا خیال نہ لائیں، اور قالبن بھی یعنی اپنے جسم کو بھی ان سے دور رکھیں، جو شرعی طریقہ ہے پردے کا گھر کے اندر اگر نامحرم ہوں اس طریقے کو اختیار کریں، اور اس کی تدبیر اپنے شیخ سے پوچھ لیں کہ گھر میں نامحرم ہے پردہ کس طرح کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کا معاملہ اکثر عورتوں کے ساتھ اتنا زیادہ پیش نہیں آتا جو گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں جو ہے بڑے بڑے غلطی کر جاتے ہیں. ٹیلی فون بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ بلا ضرورت بس چلو لاؤ اس سے بات کر لے، چلو لاؤ اس سے بات کر لے. تو اسی دوران میں یہ بے ضرورت ٹیلی فون جو ہیں ہمارے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غفلت کا سبب بن جاتے ہیں، اور غیبت اور بدگمانیوں کا ایک ڈھیر جو ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے. تو اس سے ہماری جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہوگی اس کو دے دی جائیں گی، اس کا بدلہ اس طرح دلایا جائے گا. یعنی یہ قیامت کے دن کا مفلس ہوگا، آخرت کا مفلس، کہ کام بھی کیا نیکیاں بھی بہت کمائیں لیکن وہ زبان کے ذریعے سے سب کچھ ضائع کر دیا. تو اس بات کی بہت احتیاط کریں کہ جو بھی کلام کریں، جو بات کریں، اس کو سوچ سمجھ کے کریں کہ یہ غیبت میں نہ آ جائے، جھوٹ میں نہ آ جائے، خلاف واقعہ بات نہ ہو جائے، مبالغہ آرائی نہ ہو جائے، یعنی جتنی بات ہو اتنی کہہ رہے ہیں ہم یا اس سے بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہیں. جیسا کہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو جتنی بات ہوتی ہے اس سے بڑھا چڑھا کر اور اس کا طرز اور رویہ بدل کر کہہ دیتے ہیں، کسی کی طرف سے منسوخ کرنی ہے کوئی بات تو اس کو مبالغہ کر کے پیش کر دیتے ہیں اور اس کے رویے کو بدل دیتے ہیں، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، جس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، نیت اس کی کچھ ہوتی ہے اور بات کچھ کا کچھ اور بتنگڑ بن جاتا ہے، جس سے تیسرے آدمی کے دل میں اس سے برائی بیٹھ جاتی ہے. تو بہت سے طریقے ہیں زبان کے گناہ کے، جیسا کہ بتاتا رہتا ہوں کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، 20 قسم کے گناہ زبان کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. یہی دو بڑے گناہ محدثین نے بھی اور مفسرین نے بھی اور تمام مشائخ اور بزرگوں نے اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور فرمایا کہ تو یہی دو بڑے گناہ ہیں جن سے ہماری نیکیاں بہت جلد ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. نیکیاں تو اپنی جگہ قائم رہتی ہیں لیکن گناہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نیکیوں کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اپنے روزے کی ہم حفاظت کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی گناہوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر خود ہی کوئی گناہ کر ڈالے جان بوجھ کر، یعنی اپنی نگاہیں خراب کر لیں یا اپنی زبان سے گناہ کر بیٹھے یا کوئی اور گناہ کر بیٹھے تو گویا اس نے اس ڈھال کو پھاڑ ڈالا، یعنی روزے کو جو ہے اس نے ناقص کر دیا اپنے. تو اپنے روزے جو انسان اتنی محنت سے رکھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، پھر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور جو روزے کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے، تو اتنی محنت کے باوجود اگر ذرا سی زبان پھسل جانے سے یہ محنت ضائع ہو جائے تو کس قدر نقصان کی بات ہے. تو اپنے روزوں کا ہم احترام کریں، رمضان شریف کا احترام کریں اور کسی فضول کام میں نہ لگیں، بلکہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سونا بھی روزے کے اندر، سونے والا بھی حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ایسا اجر و ثواب ملتا ہے روزے میں جو سو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، سونا بھی اس کا عبادت ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی تحمل نہیں ہے تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، تو اپنے کام کاج کرنے کے بعد آپ سو جائیے تو سونا بھی اس میں عبادت بن جاتا ہے. اور سب سے بڑی عبادت کی بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو گناہ سے بچ جانا جو ہے یہ بھی بڑی کامیابی ہے، اگرچہ کمزوری ہے، کچھ زیادہ ذکر و اذکار نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر سو جانا ہی وہ بھی عبادت اللہ نے بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی اور اپنے روزوں کی اور زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.